درود به محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجانب محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جن قوانین کو بیان فرمایا ہے، ان قوانین کی آفاقیت اور ان آیات کا پوری دنیا کے اوپر چھا جانا، وہ کچھ اس طرح سے واضح ہے کہ اگر آپ ان قوانین پر عمل کریں، ان پر سمجھنے کے ساتھ، شعور کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو بآسانی احساس کر سکتے ہیں. یعنی فرض فرمائیے کہ حتیٰ اگر ایسا ہو کہ کوئی معاشرہ ظاہری طور پر کافر معاشرہ ہو، اور اس کافر معاشرے کے اندر بھی چند الہی قوانین کے اوپر عمل شروع ہو جائے، تو اس کے اثرات حتیٰ اس کافر معاشرے میں بھی ظاہر ہوں گے. مسلمان معاشرہ تو یقیناً فیضیاب ہوگا. اور بہت سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سچ بولو، اور لوگ سچ بولنے لگے، معاشرہ سچ بولنے لگے، تو سچائی کا فائدہ اس معاشرے کو ملے گا، چاہے وہ کافر معاشرہ ہو چاہے وہ مسلمان معاشرہ ہو. اسی طرح جس طرح کہ مولا کائنات نے اپنی ایک وصیت کے اندر ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے کاموں کو، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو. دو حصے ارشاد فرماتے ہیں کہ کاموں کو منظم بھی کرو اور اس سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو کہ جو نظم و ضبط کو اختیار کرے گا، تو نظم و ضبط کے فائدے اٹھا لے گا، چاہے وہ مسلمان معاشرہ ہو چاہے وہ کافر معاشرہ ہو. اس اعتبار سے اللہ کے بیان کیے ہوئے قوانین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے قوانین انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم نے قرآن کریم کو ایک خاص تقدس کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی ہے. وہ تقدس اور وہ ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم اس کو صرف دینی تقدس کے اندر دیکھتے ہیں، عملی میدان میں کارآمد چیز نہیں دیکھتے. ہمارے ساتھ یہ مشکل بن گئی ہے. یعنی اگر ہم آپ کو قرآن کریم ہاتھ میں دیں تو آپ اسے چومیں گے، آپ اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے، لیکن بہت کم کوئی ہوگا جو اس کی چند آیات کو پڑھ کر یہ سمجھے گا کہ اس میں کوئی مفید قابل عمل چیز لکھی ہوئی ہے. تو زیادہ تر چومنے پر اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے پر اکتفا کی جائے گی، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں رہے گا. لہذا ظاہری طور پر اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو جتنی بھی دفعہ قرآن کریم تھمایا جائے گا، زیادہ تر پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے نہیں تھمایا جائے گا. اور دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر، مثال کے طور پر آپ کسی مجلس سے ترہیم کے اندر چلے گئے، کسی ثواب کی مجلس میں چلے گئے جس میں ایصال ثواب ہے، تو آپ کو قرآن کریم تھمایا جائے گا. یہ کیوں تھمایا گیا؟ پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف پڑھنے کے لیے، عمل کا اس میں کوئی چیپٹر نہیں ہے. اسی طرح کل جب آپ کو اعمال کے لیے تھمایا گیا، تو وہ بھی اسی لیے تھمایا گیا کہ آپ اس کو سر پہ رکھیں، آپ اس کو چہرے کے سامنے کھولیں، لیکن پڑھیں اور عمل کریں اس کا کوئی چیپٹر نہیں ہے. اور بدقسمتی سے حتیٰ جب خطبے میں آئے کریمہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو وہ تقریر کرنے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. سوال یہ کہ اس کتاب کو عمل کرنے کے لیے کون پڑھ رہا ہے؟ یہ وہ پیچیدہ چیز ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کو کھولیں، اور کھولنے کے بعد ایک ایک آیت کو پڑھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس مجموعہ پانچ آیات، چار آیات پر میں نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور اگر میں چاہوں کہ اس کے اوپر عمل کروں، تو میرے عمل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سورہ حجرات جس کی تشریح کا ہم نے ارادہ کیا وہ در حقیقت ایسی ہی ایک سورہ ہے جو مسلسل عمل کی دعوت دیتی ہے. اب چند ہی آیات کا ہم ابھی تک ترجمہ و تشریح کر پائے, آج ان آیات کی مقدار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان آیات میں سے ہم نے پانچ آیات کریمہ کی تلاوت کر لی تھی اور اب چھٹی آیہ کریمہ آپ کے سامنے ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قرآن کریم نے قانون بیان کیا ہے اور وہ کسی بات پر اعتماد کرنے کے سلسلے میں ہے. کس کی بات پر اعتماد کیا جائے, کس کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے, اور اگر اعتماد نہ کیا جائے تو کیا کام کیا جائے. قرآن کریم بیان فرماتا ہے, فرماتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے قانون ہے, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے, فتبینوا, تو اس خبر کے بارے میں جستجو کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر اپنی نادانی میں حملہ کر بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تو جو تم نے انجام دیا ہو اس پر تمہیں پشیمان ہونا پڑے, اس پہ شرمندگی اٹھانی پڑے. اس کا پس منظر بہت واضح ہے کہ بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے کسی فرد نے نبی اکرم کو آ کر ایک خبر دی, نبی اکرم کے چند افراد نے, اصحاب نے اس خبر کے اوپر عمل کر لیا. اس شخص کے فاسق ہونے کے باوجود اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی, قوم پر حملہ کیا اور بعد میں پتا چلا کہ خبر بالکل غلط خبر تھی. خبر دی گئی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے, قبیلے نے حملہ کر دیا, مسلمانوں نے حملہ کر دیا, اس قبیلے کے چند لوگوں کو قتل کر دیا گیا, اور بعد میں پتا چلا کہ یہ خبر غلط خبر تھی. خبر دینے والے نے در حقیقت اپنے پرانے کسی خاندانی انتقام کے لینے کی خاطر یہ غلط خبر مشہور کی تھی, جس میں چند بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی. بس قانون کی پہلے دیکھ لیجئے قانون کیا بنے گا, پھر یہ دیکھیے اس قانون کا ہماری زندگی میں اطلاق کیا ہوگا. قانون یہ بنا کہ اگر ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے جو فاسق ہے, قرآن کریم کی اطلاع کے مطابق فاسق عادل کے مقابلے میں, عادل وہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں کے اوپر, شرعی ذمہ داریوں کے اوپر عمل کر رہا ہے, وہ کھلے عام کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتا, اگر گناہ صغیرہ کرتا بھی ہے تو اصرار نہیں کرتا اس کے اوپر, یعنی ایک دفعہ کہیں کوئی گناہ دیکھا گیا اس سے, لیکن ایک آدھ دفعہ ہی کبھی ہوتا ہے اس کے اوپر اصرار بار بار نہیں کرتا. تو یہ ہمارے یہاں عادل کی ڈیفینیشن ہے, مشہور ہے علاقے میں, لوگوں سے پوچھا جائے آدمی کیسا آدمی ہے, کہیں گے متشرع آدمی ہے. متشرع آدمی یعنی شریعت کا خیال رکھنے والا ہے, احکام کا خیال رکھنے والا ہے, لاوبالی نہیں ہے, لاوبالی نہیں, بے پرواہ نہیں ہے, اس طرح کا ایک آدمی ہے. عادل آدمی اگر کوئی خبر لائے اور آپ اس پر اطمینان کر لیں, قرآن کریم فرماتا ہے تمہارا حق ہے, عادل آدمی کوئی خبر لے کے آئے تم اس پر اطمینان کر لو, یہ تمہارا حق ہے. لیکن اگر کوئی فاسق آدمی تمہیں کوئی خبر دے, تم اس کے اوپر بھی مطمئن ہو جاؤ اور کسی اور قوم کے خلاف کارروائی کر بیٹھو, کہا اس کی اجازت نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کے بارے میں کچھ جستجو کر لو. ہمارا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھیا ہم نے کہاں کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرنا ہے, ہم پہ تو خود پہ بھی کوئی حملہ کرے تو ہم دفاع نہیں کرتے, اور تو اس آیہ کریمہ کا ہمارے لیے مورد کیا ہے؟ ہمارے لیے مورد انسانوں کے معاملات میں ہے. ایک آدمی آتا ہے دوسرے انسان کے بارے میں خبر دیتا ہے فلانی ایسا ہے فلانی ویسا ہے, سوال یہ خود کیسا انسان ہے, آیا قابل اعتماد ہے, اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اس کی عدالت آیا اس قابل ہے, اس کے اندر عدل و انصاف اتنا زیادہ ہے کہ اس سے توقع کی جائے کہ جب یہ دوسروں کے بارے میں خبر دے گا تو خبر صحیح خبر ہوگی. لہذا پہلا کام تو یہ دیکھیے کہ یہ خبر دینے والا جو آپ کو کچھ اطلاع دے رہا ہے, یہ اطلاع دینے والا خود کیسا انسان ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ خود عادل ہے تو آپ اس کی خبر پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. اچھا ایک تجربے کی بات اور بھی ہے, وہ یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے واقعہ اور ایک ہے واقعے کے اوپر تجزیہ. واقعے کو صحیح بتانا ایک مرحلہ ہے اور اس واقعے کے اوپر تجزیہ کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. ایک آدمی ممکن ہے اتنا ہوشیار ہو کہ اس نے جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے وہ آپ کو بتا دے, اب وہ اس کے اوپر کچھ انالیسس بھی کر رہا ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ صحیح بتائے وہ انالیسس بھی صحیح کر کے دے دے. آپ واقعے میں کسی کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں لیکن انالیسس کرنے میں تو آپ اپنی عقل کو استعمال کیجیے. कि भाई ये जो तज्जिया कर रहा है इस वाक़े का ये तज्जिया सही है या गलत है। बस अगर कोई फासिक आकर खबर देता है तो ना वाक़या कबूल कीजिए ना तज्जिया कबूल कीजिए, दोनों को रद्द कर दीजिए, जाके तहकीक कीजिए बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर कोई आदिल भी आपको खबर देता है तो खबर में से जो वाक़े का हिस्सा है उसे कबूल कर लीजिए और तज्जिये के हिस्से में अपनी अकल को इस्तेमाल कीजिए कि आया इसका तज्जिया सही तज्जिया है या गलत तज्जिया है। इसमें दसियों आपके लिए फायदे हासिल हो जाएंगे, दसियों चीजों के अंदर आपको फायदे मिल जाएंगे। कितने ही खानदानी झगड़े, कितनी ही दोस्तों के अंदर पड़ जाने वाली दुश्मनियां और कितना ही गुरोहबाजियां, ये सब गलत रिपोर्टिंग के नतीजे में होती हैं। एक आदमी ने किसी गुरोह को चंद जगह पे जमा होते देखा और जाके उनके मुखालिफिन से कह दिया कि वो तो जमा हो रहे हैं, कुछ होने वाला है अब, और वो कुछ नहीं भी होता तो यहां वाले पहले से कुछ तैयारी करके बैठे हैं, अब अगर उनका कोई एक आदमी आ गया हाथ मिलाने के लिए भी तो समझेंगे अब ये खंजर मारने आया है, तो वो पहले ही से तैयारी किए बैठे थे तो वो पहले ही अपने खंजर निकाल लेंगे, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। कितनी ही दफा ऐसा हो चुका है, ऐसा होता रहता है। और कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे सामने एक सादा सा कानून है, वो ये है कि तुम फासिक की खबर के ऊपर एतमाद मत करो, आदिल की खबर पर एतमाद करो और खुद जस्तुजू करो। अरे जस्तुजू किसे कहते हैं? तहकीक करो, मालूम करो। तहकीक करना, मालूम करना जैसा कि दुनिया के अंदर मामूलन अंजाम पाता है। अगर आप किसी वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं कि ये वाक्य पेश आया है या नहीं पेश आया, तो उसका तरीका यह है कि चंद बेतरफ लोगों के जरिए से मालूम करने की कोशिश की जाए, जिनका कोई मफाद ना हो, जिनका कोई उसके अंदर फायदा ना पेचीदा हो, तो उनसे मालूम करने की कोशिश की जाए कि दर हकीकत वाक्य क्या पेश आए। बहुत सादा सा माशरती कानून है जिसको कुरान करीम ने बयान कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, इन जाअकुम फासिकुन, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आता है, बिनबैन कोई खबर लेकर आता है, फतबैनू, तो जस्तुजू करो, हक को जानने की कोशिश करो, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो किसी कौम पर अपनी जहालत में हमला कर बैठो, फतुसबहू अला मा फअलतुम नादिबीन, तो तुम नादिम हो जाओगे उस पर जो तुमने किया। अच्छा, अगर मोमिन होगा तो उसमें कम अज कम इतना होगा कि गलती पर नादिम होगा, अगर मोमिन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मोमिन नहीं हुआ तो गलती भी करेगा और उस पर बेहयाई भी दिखाएगा, उस पर डट जाएगा कि जो मैंने किया अब तो जो कर दिया वो हो गया। किसने ये कानून दिया है? कहते हैं मर्द की एक जबान है, जो कह दिया वो कह दिया। अच्छा, तो सुबह को शाम कहे, शाम को सुबह कहे, फिर भी एक ही जबान है मर्द की? नहीं, मर्द वो नहीं है, मर्द वो है जो हक की जबान इस्तेमाल करता है। अगर बातिल मुंह से निकल जाए तो तौबा करता है और हक को इख्तियार कर लेता है, मर्द हक की तरफ चलने वाला इंसान है। बस कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि ये तुम्हारा मेयार होना चाहिए। दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद एक और मामला कुरान करीम ने, ये सूरह हुजरात अखलाकी मफाहिम के एतबार से बहुत अच्छी सूरह है। इसकी एक एक आयत के अंदर कुछ ना कुछ मफाहिम अखलाकी मौजूद है और माशरती मफाहिम जो सोसाइटी में हमारे काम आने वाले हैं। फरमाया वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह, जान लो कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। आफाकी आयत है ये, यानी ऐसा नहीं कि रसूलल्लाह जब जिंदगी में थे तब तुम्हारे दरमियान मौजूद थे, नहीं, तुम कहीं पर भी जाओ अगर तुम साहिब ईमान हो रसूल की जात तुम्हारे साथ मौजूद है। वअलमू, इस बात से आगाह रहो, इस बात को जान लो, अन्न फीकुम रसूलल्लाह, तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। तुम्हारे दरमियान या रसूल अल्लाह मौजूद है जात के जरिए से, या तुम्हारे दरमियान रसूल अल्लाह मौजूद है उनकी सुन्नत के जरिए से, उनके इल्म के जरिए से, उनकी मानवियत के जरिए से, और तुम्हारी नजरों से छुपी हुई उनकी आगही और शऊर के जरिए से। शाहिद तो हैं। कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए रसूल, हम कयामत के दिन अंबिया को उनकी उम्मतों पर गवाह बनाकर लाएंगे। हजरत मूसा अपनी कौम की गवाही देंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कौम की गवाही देंगे, और ए रसूल आप तमाम अंबिया पर गवाही दीजिएगा, आप तमाम अंबिया के ऊपर गवाही देंगे। इसका मतलब यह है कि खत्मी मर्तबत को हजरत आदम के ऊपर भी गवाही देनी पड़ेगी, उनके तमाम अमाल पर गवाह हजरत आदम होंगे और कोई गवाही बगैर देखे मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है रसूल खुदा उस आफाकी वजूद के साथ, अजली और अबदी वजूद के साथ गवाही दे रहे होंगे, चाहे वो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ذات رسول خدا کے اوپر اس سے شاید بہتر دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو کہ ان کا وجود ازلی اور ابدی وجود ہوگا. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْعَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر ایسا ہو کہ اللہ کا رسول کاموں میں تمہاری پیروی کرنے لگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اچھا کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول تمہیں دے وہ تم لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اس کے بعد قرآن کریم یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ کا رسول تمہاری پیروی کرنے لگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ رسول ہماری پیروی کرے. دیکھیں نا قرآن کریم کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر رسول تمہاری پیروی کرنا شروع کر دے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ رسول ہماری پیروی کریں. کتنے احمق لوگ ہونا چاہیے انہیں، خدا نہ کرے ہمارے درمیان تو کوئی نہیں ہونا چاہیے ایسا آدمی کہ جو یہ خواہش کرے کہ رسول ہماری پیروی کریں، ہمارے درمیان تو نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے شاید بعض جگہ معاملہ خراب ہے. وہ اس طریقے سے کہ بعض جگہ ہم شریعت کا حکم سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ مثلا بعض اوقات سنا، مثلا ہم نے سنا کہ خواتین کے اوپر پردہ واجب ہے تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی کیا مثال کے طور پر میں اپنی عقل سے زیادہ حکمتیں جان سکتا ہوں، اپنی عقل سے زیادہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے کیا مفید ہے اور کیا ہمارے معاشرے کے لیے مضر ہے. اچھا آپ کہیں گے نہیں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہوں گے جو یہ بات کہتے ہوں گے. اچھا جو رسول اللہ کی بات سنتا اور عمل نہیں کرتا وہ پریکٹیکلی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے رسول آپ جو کچھ بھی فرمائیں بالآخر میں کچھ اور بھی جانتا ہوں جس کی وجہ سے میں وہ کروں گا جو میں جانتا ہوں. اب دیکھیں عملاً ایسے ہی ہوا نا. پھر مثلا میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اس جگہ مت جانا، میں گھر سے باہر نکلا اور ان سے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح کہا، آپ کی عقل کی میں تعریف کرتا ہوں، آپ پر درود آپ پر سلام، باہر نکلا اور وہیں پہنچ گیا جہاں انہوں نے کہا تھا مت جانا. تو عملاً میں نے ان سے کیا کہا؟ ایک چیز میں نے زبان سے کہی، آپ پر درود آپ پر سلام، کروں گا وہ جو میرے دل چاہے گا. ہو گیا نا؟ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. درود نبی کی ذات پر بھجواتے ہیں، کرتے وہ ہیں جو ہماری مرضی آئے گی. یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی کے نام کے ہونے کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں کیا ہے کہ چلو نام ہی لے رہے ہیں. ورنہ عملاً دیکھیے عملاً کیا ہو رہا ہے، رسول خدا کس طرف لے جانا چاہ رہے تھے ہمیں اور ہم کس طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. اچھا ہر معاملے کے اندر دیکھیے، اب ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ معاملات کو ہمیں کسی اور زاویے سے دیکھنا چاہیے. ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگوں میں منمانی کا رجحان تھا. منمانی کا رجحان تھا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. مثلا جس نے پردہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے گا، جس نے کرنا ہے وہ مثال کے طور پر کر بھی لے گا. پھر کچھ وقت گزرا، تقریباً 25-30 سال پہلے لوگوں میں کچھ رجحان بڑھنا شروع ہوا کہ نہیں بھائی احکام دینی کے لیے بہرحال اس کے اپنے ماہرین موجود ہیں، ان سے بھی رجوع ہونا چاہیے. تو تھوڑا بہت پوچھنا شروع کیا کر دیا گیا کہ بھائی وہ جو ماہرین فن ہیں اسلام کے احکام کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں. پھر تھوڑا بہت ان کی بات بھی سنی جانے لگی. اس کے بعد یہ ہو گیا کہ اب کچھ لوگ ان کی سنتے ہیں، کچھ لوگ ان کی نہیں سنتے، ابھی بھی اپنی ہی کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد اب ایک اور دور آئے گا، ایک اور دور وہ آئے گا کہ جس کے اندر یہ پوچھا جانے لگے گا کہ یہ حکم کیوں دیں، یہ حکم کیوں دیں؟ کیا ایسا نہیں مثال کے طور پر کیوں ان کو ہم ان کے ہاتھ میں ہم کیوں دیں، کسی اور کے ہاتھ پہ کیوں نہ دیں؟ اچھا کس کے ہاتھ میں دیں؟ فرض فرمائیے یہ تو ماہرین فن تھے، انہوں نے اپنی زندگی 20-25 سال دین اسلام کی فہم و شعور پر لگائی تھی، ان کو تو ہم نہیں دیں گے. اچھا کس کو دیں گے؟ MBBS ڈاکٹر کو دیں گے، وہ ہمارے لیے دین طے کرے گا. تعجب کی بات نہیں ہے، جس نے 25 سال زندگی لگائی دین سمجھنے میں اور دین سکھانے پہ، اس کی نہیں مانیں گے، ایک ایکٹر کی ماننے کو تیار ہے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ کو دل میں درد ہو اور آپ بڑھئی سے دوا لے لیں؟ تو آپ دین کے معاملے کی عزت ستم کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کبھی آپ نے دو مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس کو مکس نہیں ہونے دیا ہے. آپ نے گھر بنوانا ہے تو کیا آپ کیمیکل انجینئر سے پوچھیں گے؟ آپ ظاہر جائیں گے سول انجینئر کو بلائیں گے, آرکیٹیکٹ کو بلائیں گے, اس سے پوچھیں گے مجھے گھر کیسے بننا ہے میرا. جب آپ کی کوئی بیماری لاحق ہوگی تو آپ اس وقت جائیے ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے بات کیجئے, اس وقت آپ سوشیالوجی کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے تھوڑی پوچھیں گے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پتہ نہیں کیا مشکل پڑ جاتی ہے کہ ہر ریٹائرڈ آدمی دین کا اسپیشلسٹ ہے. ایک عجیب مشکل ہے ہم لوگوں کے سامنے کہ کسی بھی فیلڈ کا ریٹائر ہوا ہو ریٹائر ہونے کے بعد دین کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ کیا مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. بھائی کسی اور فیلڈ میں کیوں یہ کام نہیں کرتے, یہ سب کے ساتھ دین میں آ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب جو پاکستان میں مصیبت مچی ہے, وہ یہ کہ بھائی وہ ایک گلوکار ہے, وہ ایک اداکار ہے, وہ گلوکاری اب بھی کر رہا ہے, وہ اداکاری اب بھی کر رہا ہے, اور قرآن کریم کی تفسیر بھی کر رہا ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ نبی کے دین کے ساتھ مسخرہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پر کیوں مذاق کر رہا ہے اللہ کے دین کے ساتھ؟ اور آپ یقین فرمائیے, دیکھیے یہ تو ہم نے جو کچھ مذاق میں کہنا تھا کہہ دیا, اگر ہم نے رد عمل نہیں دکھایا ہم ذمہ دار ہوں گے, ہم اگلی نسلوں کے سامنے ذمہ دار بن جائیں گے. دیکھیے سید الشہداء نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا 58 ہجرہ میں, کہا تم نے رسول سے سنا تھا کہ بنی امیہ میرے ممبر پر بیٹھے تو اسے اتار دینا, تم نے کیوں نہیں اتارا؟ تم نے نہیں اتارا بنی امیہ کو. اچھا یہ 58 ہجرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں, اس وقت بنی امیہ کو آئے ہوئے 18 سال ہو چکے تھے. امیر معاویہ کا دور 41 ہجرہ میں شروع ہوا ہے, 41 ہجرہ سے 58 ہجرہ تک 18 سال لگ گیا تھا. تو سید الشہداء نے فرمایا تم اس نسل نے بنی امیہ کو ممبر پہ بیٹھے دیکھا اور نہیں اتارا, اب تم نے یہ کام نہیں کیا, اب اس کی سزا اٹھانی پڑے گی. کیا سزا اٹھانی پڑی؟ اگلے والوں کو یزید دیکھنا پڑ گیا. سید الشہداء نے اپنا کام کر دیا, انہوں نے مخالفت کی, اپنی جان دے دی, اپنے گھر کو قربان کر دیا. اس نسل نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا, پھر کیا ہوا؟ پھر حجاج بن یوسف دیکھنا پڑ گیا. پھر جو ظلم کی داستان چلی تو اگلے 600 سال تک بھی نجات نہیں مل پائی. مجھے بتائیے اگر ہم خاموش رہے اور ہمارے دین میں یہ انحراف آیا تو ہمارے بچوں کو کیا دیکھنا پڑے گا؟ پھر نعوذ باللہ, صد نعوذ باللہ, خدا ہمیں محفوظ رکھے, یہاں ایک گلوکار بیٹھا ہوگا اور محرم میں اور رمضان میں آپ کو تفسیر سنا رہا ہوگا, پھر یہ ہوگا. ابھی سے سوچیے کہ آگے کیا ہوگا. معاویہ کے دور میں لوگوں نے نہیں سوچا کہ یہ جو آیا ہے اگلا کیا آنے والا ہے. سید الشہداء نے فرمایا تم نے ظلم کیا اپنے اوپر, تم خاموش رہے اب یزید آئے گا, یزید پہ خاموش رہے حجاج آئے گا, بد سے بدتر آئے گا. تو بھائی کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو؟ کچھ بولو, اعتراض کرو, آپ اپنی زبان نہیں اٹھائیے. دیکھیے بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میرا ایک خاندان ہے, کل آدمی کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں اور میرے باپ کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کرے تو میں برداشت نہیں کروں گا. میں اس سے کہوں گا کہ مثلا جو تمہیں میرے باپ سے جو بھی مطالبہ ہے تم میرے پاس آؤ, مجھ سے کہو, اگر مطالبہ ثابت ہوا میں دوں گا. ایسا ہوتا ہے نا, میں اپنے باپ کا دفاع کروں گا. کوئی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا نہیں ہے, کوئی امیر المومنین کا دفاع کرنے والا نہیں ہے. ایک آدمی آتا ہے جھوٹ بول رہا ہے رسول اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کی سیرت کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی تم رسول اللہ کی سیرت کا کیا مذاق اڑا رہے ہو؟ رضویہ جیسے علاقے کے اندر ایک گلوکارہ کو بلایا جا رہا ہے امیر المومنین کی ولادت کا جشن منانے کے لیے. آیا یہ امیر المومنین کی ذات کے ساتھ مسخرہ نہیں ہے, مذاق نہیں ہے امیر المومنین کی ذات کے ساتھ؟ کیا انصاف ہو رہا ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے اس کے اوپر, کیوں نہیں بول رہے؟ اگر ہم بولیں گے ہماری عزت خطرے میں پڑ جائے گی. تم امیر المومنین کی عزت کو برباد کروا کے اپنی عزت کو بچانے کی بات کرتے ہو, اپنی دو ٹکے کی عزت کو بچا رہے ہو, امیر المومنین کے نام کو قربان کروا رہے ہو. کون سی عزت ہے یہ؟ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں تم چاہتے ہو رسول تمہارے ساتھ چلے, جو تم کہو رسول وہ کہہ دیں. کیوں کہہ دیں؟ اللہ کا دین علیحدہ ہے, ہماری آپ کی منمانی کے اوپر نہیں چلے گا اللہ کا دین. اگر اللہ کا دین ہمارے اور آپ کی منمانی میں چلنے لگے, جس دن مجھے فلاں کپڑا پسند ہے اسلام مجھے اجازت دے,
جیسے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں اس طرح پڑ گیا ہے، اگر مجھے موسیقی سننی ہے تو اسلام کی کوئی شق میرے لیے موسیقی حلال کرے، اگر مجھے داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اسلام ماڈرنائزیشن کے نام پر مجھے اس کی اجازت دے، اگر مجھے فلاں کام کرنا ہے اسلام مجھے اجازت دے. اس موقع میں کہوں گا بھائی بہتر ہے تم خود کر لو، اسلام کی اجازت مت نکلواؤ، اس کو کیوں برباد کر رہے ہو بیچارے کو، اور چند لوگ فسق و فجور مچا رہے ہیں چلو تم بھی مچا لو، لیکن اسلام کو برباد مت کرواؤ، اسلام کو اس کی جگہ پہ چھوڑ دو، تاکہ اگر کوئی اسلام چاہے تو کم سے کم وہ تو اسلام تک پہنچ جائے. تو جو اسلام کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اس کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو. آپ نے فرض کریں خدا نہ کرے آپ کے ذہن میں کوئی غلط کام آ گیا کہ بھائی میں نے یہ غلط کرنا ہے، پہلی بات تو یہ کہ کیوں کرنا ہے، کیا تم امیر المومنین کے چاہنے والے نہیں ہو؟ حضرت علی تو ساری زندگی اپنی زندگی دیتے رہے دین کو بچانے کی خاطر، اور میں اپنی چند خواہشات کی خاطر دین کو برباد کرنے کی کوشش کروں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک، یعنی واقعا آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں اپنی مثال دوں گا، وہ یہ کہ فرض فرمائیے میں اپنے گھر کے اندر ایک کوئی پیس لے کر آیا ہوں، ڈیکوریشن پیس، بڑے شوق اور ذوق سے بڑی محنتوں کے ساتھ، اور ہر روز جناب اس کو ایک کسی جگہ بدلتا ہوں، یہاں رکھ دوں وہاں رکھ دوں یہ کر دوں وہ کر دوں، اصل میرا بچہ آئے اور اس کو اٹھا کے توڑ دے مجھے اچھا لگے گا؟ میں اس سے کم از کم اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا اتنے شوق سے میں لے کر آیا تھا، اسی کا خیال کر لیتے کہ تمہارے باپ کا بھی اس میں کوئی دل چاہ رہا ہے. کل اہل بیت ہم سے کہیں گے ہم نے تو اپنا گھر لٹایا تھا، تم نے اس دین کے لیے کیا کیا تھا؟ ہم نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا انہی چھوٹے چھوٹے احکام کو بچانے کے لیے، تم نے انہی احکام کا خیال نہیں رکھا، تم نہیں رکھو گے تو اور کون رکھے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا، اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، کسی چائنیز کو اہل بیت سے کیا تعلق ہے، کسی امریکی اور یہودی کو اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ اہل بیت سے تعلق ہمارا جن کے نام کو ہم لے رہے ہیں، تو وہ ہم ہی سے کہیں گے نا کہ ہماری میراث کا تم نے خیال کیوں نہیں رکھا. ابھی تو خدا کا شکر ہے کہ وہ ہم سے کہیں گے، خدا نہ کرے وہ وقت نہ آئے کہ پھر وہ ہم سے کہیں بھی نہیں، وہ کہیں پھر ہمارا تھی کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جاؤ تم اپنی مرضیاں کرو پھر اپنی. ابھی تو الحمدللہ وہ ہم سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی تو وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ تم وہ کیوں نہیں کرتے جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو. ابھی الحمدللہ رب العالمین رابطہ بنا ہوا. اور اگر آپ کے ذہن میں واقعا کوئی تحریک اٹھتی ہے اس وقت کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے، تو اپنی زندگی میں دوبارہ جائزہ لیجیے. اور میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، آئینے کے سامنے اپنے آپ کو گویا کھڑا کر لیجئے اور پوچھئے اس انسان سے جو میں ہوں علی خوش ہے یا نہیں ہے، میرے جیسے انسان سے علی خوش ہے یا نہیں ہے؟ اگر خوش نہیں ہے تو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مولا ہی کو خوش نہ کر پایا تو باقی کیا رہا؟ پھر باقی تو سب برباد ہو گیا. یہ سوال بنیادی سوال ہے ایزان محترم، پتہ نہیں کیوں مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سوال اہم سوال ہے میرے لیے، مجھے کہ بھائی میں پوری دنیا کا لے کر کیا کروں گا. دیکھیں انسان، مثلا میں خود اس وقت 40ویں سال میں داخل ہو رہا ہوں، ادھر تک آتے آتے اب مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اب دنیا سے زیادہ سروکار رکھنا میرے لیے فضول بات ہے. ایک وقت ہوتا ہے انسان مثال کے طور پر کوئی 17 سال کا جوان ہو 18 سال کا جوان ہو تو اس کا دل بہت کچھ چاہے گا دنیا کے لیے کرے، لیکن ہم اور آپ مثال کے طور پر فرض کریں یہاں تک پہنچ گئے، اب ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمیں آگے بالآخر دنیا میں بہت کچھ نہیں ہے، اب کیا چاہیے دنیا سے؟ یعنی اب آخر انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی اب تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہنچنا تو وہیں پر ہی ہے. ایک جوان بھی اگر تھوڑی سی عقل دکھائے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. الحمدللہ آج کے جوان زیادہ تیزی سے سمجھ لیتے ہیں بات کو، زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں معاملے کو. تو اگر غور کریں تو ہمیں معلوم ہے دنیا میں زیادہ نہیں ہے جگہ. اور پھر میں آپ سے عرض کروں گا دنیا میں بھی جو کچھ ہے اگر اہل بیت کے لیے نہ ہو تو پھر کچھ ہے کیا؟ پھر بیکار ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. پھر مثال دے کے عرض کروں گا، فرض بھی میں نے 5000 گز کے اوپر گھر بنایا، گھر بنا لیا سارا کام کر لیا، میں تو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، میں نے سوچا تھا اس بڑے گھر کے اندر ایک جگہ ایک عزا خانہ بھی بناؤ، صحیح ہے، میں نے سوچا تھا عزا خانہ بناؤ، سارا گھر بنا لیا سارا گھر سجا دیا، اینڈ میں یہ پتا چلا عزا خانہ نہیں بنا، میرا دل کیا چاہے گا؟ پھر کیا ملا مجھے؟
इतना बड़ा घर बनाया था, ये सुनिए यहां पे अज़ाखाना होगा, यहां पे अहले बैत का नाम लेने वाले चार लोग जमा होंगे, सारे काम हो गए और मौलाई का जिक्र नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा हुआ? अपनी दुनिया के अंदर जाकर देखिए, अपनी जिंदगी के अंदर जाकर देखिए, इस जिंदगी में सब कुछ हो और मौला की खुशी ना हो, फिर बेकार है, सब बेकार है। इसको मेयार बना लीजिए। अच्छा, ये आपके दिल की आवाज है। एक दफा होता है हम चीख चीख कर कुछ ऐसी बात कह रहे होते हैं जो आप कहते हैं भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है, तो आपके दिल की आवाज है। आप भी तो यही कहते हैं अपने बच्चों से। देखिए बहुत तल्ख सी एक बात सोचिए, फर्ज फरमाइए, खुदा ना करे खुदा हम सबकी औलाद को अहले बैत के आवान अंसार में करार दे, फर्ज फरमाए मेरे बच्चे ने PhD कर ली, एकेडमिक लेवल कोई ऐसा हासिल कर लिया कि मैं उसके ऊपर फख्र करता फिर रहा हूं, दौलत के एतबार से सब कुछ उसको मिल गया, शोहरत के एतबार से सब कुछ उसको मिल गया, इन तमाम के बाद पता चला नऊज़ बिल्ला सद नऊज़ बिल्ला, खुदा बुरे दिन से दूर रखे, अहले बैत का दुश्मन है, क्या करूं इस औलाद का, तो इसका तो मैं गला भी नहीं घोट सकता, मुश्किल में फंस गया ना। एक तरफ से औलाद है तो लान भी नहीं करना चाहता कि अपनी औलाद, इसको क्या लान करूं, दूसरी तरफ से निगलने को निगल नहीं सकता, इस अहले बैत के दुश्मन को लेकर मैं क्या करूंगा। अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा सोचिए कि अगर सब कुछ हो गया और मैं अहले बैत के हुजूर पहुंचने के काबिल नहीं बना, आखिर में क्या बना फिर मेरा। खुदा ने मुताल ये चाह रहा है कि अपनी जिंदगी को अहले बैत की तरफ लेकर आओ, उस रास्ते पर चलाने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी को उस तरह से ले आओ कि तुम कुछ मुंह दिखाने के काबिल बन जाओ, वहां पहुंचो। यानी काश ऐसा हो, कुछ दुआएं करने वाले इस तरह दुआ करते हैं, काश ऐसा हो मैदान हश्र में जमा हो, एक ऐलान हो अहले बैत के चाहने वाले आ जाएं, तो हमें पुकारा जाए कि अहले बैत के चाहने वालों तुम लोग आओ। चाहेगा ना इंसान कि मिसाल के तौर पर कहते हैं मैदान में जब बीबी मैदान हश्र में तशरीफ लाएंगी, तमाम खलाइक की नजरें झुक जाएंगी, तमाम खलाइक की नजरें झुक जाएंगी, औसिया औलिया अंबिया सब के सब खड़े होंगे, उनके हुजूर पुकारा जाएगा कि बीबी तशरीफ ला रही हैं। रिवायत में लिखा है सब अपनी गर्दनों को झुकाकर खड़े हो जाएंगे। उस मौके पर बीबी अपने कुछ चाहने वालों की शफात कर रही होंगी खुदा के हुजूर। जब वो खुदा के हुजूर पहुंचेंगी तो खुदा ने मुताल इरशाद फरमाएगा कि क्या चाहिए, फरमाएंगी मुझे कुछ लोगों की शफात चाहिए, फरमाया आपके इख्तियार में, अपने चाहने वालों की शफात कीजिए। अपने आप से पूछेगा उस फहरिस्त में नाम चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, ये शहादत चाहिए या नहीं चाहिए कि जब बीबी खड़ी हो शफात करने के लिए तो उस फहरिस्त में हमारा नाम भी हो कि बीबी कहीं इसकी भी शफात चाहिए। अगर वो शफात उधर चाहिए, अभी तैयारी करके दिखाइए, अभी अपनी जिंदगी को तब्दील कर दीजिए, अभी अपने आप से पूछिए कौन सा काम कर रहा हूं जिससे मैं कहूं कि बीबी मुझे आपकी शफात चाहिए, और उनकी दुआओं के अंदर शामिल हो जाइए। उनकी दुआओं को हासिल करने के बहुत सारे रास्ते हैं, और उनकी दुआओं को हासिल करने का एक बहुत बड़ा रास्ता उनके अहले बैत के साथ, उनकी औलाद के साथ मवद्दत का इजहार है, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करना, उनकी हमराही करना, उनके साथ चलते हुए उनकी खुशनुदी को हासिल कर लेना। और यकीन फरमाइए गिरिया और मसाइब इसीलिए हैं, गिरिया और मसाइब इसीलिए हैं ताकि इंसान अपने जज्बात में खानदान अहले बैत का साथ दे। जब अपने जज्बात में अहले बैत का साथ देगा तो तवक्को यह है कि फिर अमल में भी उनका साथ देना शुरू कर देगा। अपने जज्बात को अहले बैत के साथ ले जाइए, अपनी खुशियों को उनके साथ ले जाइए, अपने गम को उनके साथ ले जाइए, और जब आप इस रास्ते के ऊपर चलने लगे तब आपको समझ में आएगा कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है, सैयदुल शहदा का मकाम क्या है। सैयदुल शहदा का बड़ा अजीब मकाम है, ये एक ऐसा पुल है जिस पर गुजर कर इंसान किसी भी मकाम पर पहुंच सकता है, किसी भी आला कमाल पर इंसान पहुंच सकता है। अब आज ज़ाहिर है 21 रमजान का दिन है, लेकिन मैं चाहूंगा सैयदुल शहदा की एक रवायत बस मसाइब के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सैयदुल शहदा का राबता क्या है नबी अकरम के साथ, इसके ऊपर कभी गौर फरमाइए, दोनों किस राबते में हैं, किस तरह एक दूसरे को देखते हैं। एक रिवायत है अहले सुन्नत के पास भी है, हम शियों के पास भी है, और बड़ी अजीब रिवायत कहते हैं कि इस तरह से हुआ कि नबी अकरम बीबी उम्मे सलमा के घर में आए, مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. نبی اکرم ام سلمہ کے گھر پہ آئے, بی بی ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی باہر دروازے پر آئے تو اس سے کہہ دینا نبی آرام کر رہے ہیں. بی بی ام سلمہ نے کہا بالکل صحیح تھا تن, ایسا ہی ہوگا. نبی اکرم استراحت کرنے کے لیے لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں نبی اکرم کی آنکھ اچانک خود سے کھلی اور ام سلمہ سے کہنے لگی کہ اے ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا حسین رو رہا ہے کہیں. بی بی ام سلمہ نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہی ہے, حسین دروازے پہ کھڑے رو رہے. کہا ام سلمہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ نے حکم فرمایا تھا کہ اگر کوئی آئے تو اسے منع کر دینا, حسین ایک دفعہ آئے میں نے منع کر دیا, حسین دوبارہ آئے میں نے منع کر دیا, اب حسین رو رہے. رسول اللہ کو یہ تڑپ گئے, کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, اگر میرا حسین آئے تو فوراً میرے پاس لایا کرو. بڑا عجیب معاملہ سید الشہداء کے ساتھ. بس بی بی سلمہ نے سنا کہا تھا تو ایسا ہی ہوگا. سید الشہداء کو لے کر آئی, گھوما حسین ہنسی خوشی رسول اللہ کے پاس آئے, رسول اللہ کا چہرہ کھل گیا. رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے, امام حسین ان کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے. جب وہ امام حسین رسول اللہ کے سینے پر بیٹھے تو ام سلمہ نے احساس کیا کہ جیسے رسول اللہ کی بھی ناراحتی کا سبب ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو تنگی نفس ہونے لگے, تو امام حسین کو سینے پر سے اٹھانا چاہا. لکھا رسول اللہ نے اپنے سینے سے دبوچ لیا, کہا ام سلمہ حسین کو میرے سے علیحدہ مت کرو, اس کو میرے ساتھ رہنے دو. بی بی سلمہ کہتی ہے رسول اللہ خوش ہو کر حسین کے ساتھ وقت گزار رہے تھے, ابھی ہنس رہے تھے اچانک گریا کرنا شروع کر دیا, اچانک رونے لگی. کہنے کی میں نے رسول اللہ سے کہا گیا ہے اللہ کے رسول ابھی آپ حسین کے ساتھ مسرور تھے, اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہا ام سلمہ تم نہیں جانتی میرا یہی نوازا کربلا کے میدان پہ ہوگا, اسے شہید کر دیا جائے گا, اس کا خون بہا دیا جائے گا. ام سلمہ کوئی اس بیچارے کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. ام سلمہ کہتی ہے 60 ہجرا آئی حسین روانہ ہو گئے, میں سمجھ گئی کہ اب کچھ ہونے والا ہے. رجب کے مہینے سے لے کر انتظار کرتی رہی. فرماتی ہیں ذوالحجہ کا مہینہ آیا, پتا چلا حسین کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. کہنے لگی میں ڈر گئی, پھر پتا چلا حسین کربلا کے نزدیک پہنچے. کہتی ہیں 10 محرم کا دن آیا, صبح ہی سے میرے دل میں پریشانی تھی, میں اپنے بستر پہ سو رہی تھی, اپنے خواب میں میں نے رسول اللہ کو دیکھا, آج تیرے الٹی ہوئی ہے, ماتھے کے اوپر خاک بنی ہوئی ہے. ام سلمہ نے کہہ رہی ام سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. ماتم حسین,
یا حسین, یا حسین, یا حسین.